حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صلوات پڑھیں گے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. درخواست سے ایک سورہ فاتحہ کی مرحوم سید علی محمد صاحب کے لیے. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے مظلوموں، اور ظلم و ستم میں غرق ظالموں کو متنبہ کرتے ہوئے پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی کچھ سنتیں، کچھ مثالیں گزر چکی ہیں. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے کہ کسی قوم پر کوئی شخص یا کوئی قوم ظلم کر رہا ہے. نہ مظلوموں کو گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ حوصلہ ہارنے کی ضرورت ہے، نہ زبوں حالی کا شکار ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے وہ افراد جو اپنے ہاتھوں کو ظلم و ستم سے آلودہ کیے ہوئے ہیں، انہیں بھی مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے ہی ایسے ادوار آئے، کتنے ہی ایسے زمانے آئے جب سسکتی ہوئی قوموں کو صبح امید نظر آئی، اور انہوں نے ہمت اور حوصلے سے کام لے کر الہی مدد کے سائے میں ان ظالموں کو عبرتناک سزا دی. اگرچہ بظاہر مایوسی کا عالم، کون سوچتا تھا کہ ایک دن بنی اسرائیل کو ستانے والا فرعون اتنی ذلتناک موت مارا جائے. لہذا دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. تاریخ اقوام و ملل کو پڑھو، دنیا کا جائزہ لو، اور جائزہ لینے کے بعد ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو. انہی اقوام عالم اور انہی حادثات عالم میں حادثہ کربلا بھی ہے. لیکن یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے، سر فہرست ہے اس میں. یہ حادثہ کربلا مظلوموں کو جہاں عزم و حوصلہ عطا کرتا ہے، وہیں ظالموں کو درس عبرت بھی دیتا ہے. کتنا ظلم کرو گے؟ یزید سے زیادہ تو ظلم نہیں کر سکتے، لیکن انجام یزید کا کیا ہوا اسے نگاہوں کے سامنے رکھو. آج تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کتنا ظلم؟ حسین سے زیادہ تو تم پر ظلم نہیں ہوا، لیکن دیکھو آخر کار حسین آج کس بلندی پر فائز ہے. یزید کی پستی کو دیکھو، حسین کی بلندی کو دیکھو. ہماری یہ مجلسیں قرآن مجید کی اسی آیہ شریفہ کے پیش نظر ہیں. ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے جسے بدعت کا نام دے دیا جائے. نہیں، ہم نے جو کچھ کیا، جو کچھ کر رہے ہیں، وہ خدا کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں. ہم تو سیر تاریخ کر رہے ہیں، ہم تو واقعات کو پڑھ رہے ہیں تاکہ مظلوموں کو حوصلہ ملے اور ظالموں کو عبرت حاصل ہو. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین نے اگر سن 60 ہجری میں مدینہ چھوڑا اور سن 61 ہجری میں شہادت کو گلے سے لگایا تو وجہ کیا تھی؟ اسے خود آقا حسین نے بیان کیا، کسی دوسرے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود مولا نے بیان کیا کہ دین مٹ رہا ہے، اسے بچانے جا رہا ہوں. ان کانا دین و محمد لم یستقم اللہ بقتلی فیا سیوف و خزینی. یہ ہے فلسفہ کربلا، یہ ہے مقصد کربلا. دین کیسے مٹ رہا تھا؟ کیا نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھیں؟ کیا روزے نہیں رکھے جا رہے تھے؟ کیا حج نہیں بجا لا رہے تھے؟ ہزاروں حاجی حج کر رہے تھے. وہی یزید جو قتل حسین کے در پہ ہے، وہ نماز پڑھتا بھی تھا، پڑھاتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، پڑھاتا بھی تھا، دو کی جگہ چار، اور اگر کم لگے تو اور. ہے نا ولید کے بارے میں، شراب پی کر کے آتا ہے محراب عبادت میں، قے کر دیا وہیں پر. صبح کی دو کے بجائے چار پڑھا دیا، جب مجمع میں ہمہما ہوا، یہ کیا ہوا، تو پلٹ کے پوچھا کیا کم ہے اور پڑھا دوں. یہ تعجب نہیں ہے کہ ولید نے دو کے بجائے چار نماز پڑھا دی، تعجب تو پڑھنے والوں پر ہے، تعجب تو پڑھنے والوں پر ہے کہ دو کے بجائے چار پڑھا دیا، کان پہ جو نریں گی. یہ بے حسی ہے، اور بے حسوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، کوفے والوں کا انجام کیا ہوا، اپنی بے حسی کی کتنی بھاری قیمت چکائی ہے کوفے والوں نے. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. دیکھو جو تمہارا دور آئے تم ایسی بے حسی کے شکار نہ ہونا، ورنہ جو کوفے والوں کا انجام ہوا وہی انجام تمہارا ہوگا. خدا سے کسی کی نہ ذاتی دشمنی ہے نہ رشتہ داری، نہ ذاتی دشمنی ہے نہ کسی سے رشتہ داری ہے. اگر خدا کسی قوم کو انعام سے نوازتا ہے تو اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اور اگر کسی قوم کو مبتلائے عذاب کرتا ہے اس کے بھی اسباب و علل ہوا کرتے ہیں. تو جو دین مٹ رہا تھا وہ کون سا دین تھا؟ کل میں نے عرض کیا کچھ چیزیں وہ ہیں جو اجزائے دین ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو روح دین ہے. روح دین قرآن کے بیان کے مطابق عدل ہے، قرآن کے بیان کے مطابق عدل ہے. اگر عدل نہیں ہے، چاہے سب کچھ ہو مگر دین نہ ہوگا. اگر عدل نہیں ہے، نمازیں پڑھی جائیں، روزے رکھے جائیں، حج بجا لایا جائے، زکاتیں ادا کی جائیں، لیکن اسے دین نہیں کہا جائے گا. تو کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، آج اس کی تشریح کروں گا کہ عدل انجینئرنگ ہے، سوشل انجینئرنگ کا نام عدل ہے. جس طرح سے بلڈنگ کے لیے، بلڈنگ صرف لکڑی، لوہے اور بعض دوسرے یہ جو ہے میٹیریل کا مجموعہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کتنے ہی مجموعہ یہ چیزیں لا کر کے اکٹھا کر دیں، اسے میٹیریل کا ڈھیر تو کہا جائے گا، عمارت نہیں کہا جائے گا. عمارت اسی وقت کہلائے گی جب ایک انجینئر خاص انداز سے ایک نقشہ تیار کرے اور اس نقشے کے مطابق بلڈنگ بن جائے، اس نقشے کے مطابق بلڈنگ بن جائے، یعنی جس چیز کا جو مقام ہے وہ اسے مل جائے، جس مقدار میں چاہیے اس مقدار میں ملے. اگر کنکریٹ کی بلڈنگ بن رہی ہے تو کتنا اسٹیل لگے گا، کیا اس کی ضخامت ہونا چاہیے، 8 mm، 10 mm، 20 mm، 25 mm. اگر آپ نے 25 mm کی جگہ پر 8 mm لگا دیا یا 8 کی جگہ 25 لگا دیا، وہ بلڈنگ رہنے کے قابل ہوگی؟ جتنی مقدار میں سیمنٹ چاہیے اتنی ہی مقدار میں سیمنٹ ڈالنا ہے، کم یا زیادہ کر دیا. تو جس طرح سے ایک بلڈنگ کو بلڈنگ اس وقت کہا جاتا ہے جب میٹیریل کے ساتھ ساتھ ایک خاص انجینئرنگ اس کے اندر پائی جائے، جس طرح سے بلڈنگ کے لیے انجینئرنگ ہے اسی طرح سے سماج اور معاشرے کے لیے بھی خاص انجینئرنگ کی ضرورت ہے، جسے کہا جاتا ہے یہ جو ہے سوشل انجینئرنگ، جس کا جو مقام ہے اسے وہاں پہ رکھا جائے. بھئی اگر آپ بلڈنگ بناتے وقت اس بات کا خیال نہ رکھیں، فرض کیجئے کہ آپ 10 منزلہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، آپ نے پتلے پتلے کالم بنا دیے، چھتیں البتہ خوب موٹی کر دیا، میٹیریل اتنا ہی استعمال ہوا، بلکہ شاید ضرورت سے زیادہ بھی میٹیریل استعمال ہو گیا. جتنے اسٹیل میں، جتنے سیمنٹ میں کام چل سکتا تھا اس سے کہیں زیادہ، لیکن کیا میٹیریل کی فراوانی بلڈنگ کو استحکام عطا کر دے گی؟ اگر انجینئرنگ صحیح طریقے سے انجام نہیں پائی ہے، چاہے کتنا ہی ہو. عزیزوں، بس یہی عالم ہے سماج کا بھی. سماج میں میٹیریل کی ضرورت تو ہے، عمل میٹیریل ہے، تنہا عمل کافی نہیں ہے جب تک اس کے اندر انجینئرنگ انجام نہ پائے. کون سا عمل کس وقت کس مقدار میں، اسی انجینئرنگ کا نام ہے عدل. اور انجینئر کہا جاتا ہے عادل کو. جب مولا کائنات سے عدل اور عادل کی تعریف پوچھی گئی تو کہا وضع الشیء فی محلہ، عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اسی جگہ پہ رکھو جہاں اس کی جگہ ہے، اور عادل وہ ہے جو ہر شے کو وہاں رکھے جہاں اس کی جگہ ہے. اگر عمارت کے اندر، بلڈنگ کے اندر انجینئرنگ صحیح طریقے سے انجام نہ پائے، معماری کا عمل انجام نہ پائے، ہندسے کا عمل انجام نہ پائے، اس وہ بلڈنگ رہنے کے لائق نہیں ہوتی ہے. عمارت میں امنیت کا احساس کب ہوتا ہے؟ کب انسان سکون کے ساتھ جا کر کے بلڈنگ میں رہے گا؟ جب یہ اعتماد ہو کہ ایک معتبر انجینئر نے ڈیزائن کیا اور ایک معتبر انجینئر کی نگرانی میں بلڈنگ بنی. لیکن اگر یہ پتا چل جائے کہ نہیں، اس کے اندر اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، بس جو چیز ہاتھ میں آئی، جیسے آئی، جس مقدار میں آئی، جھونک دی گئی، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہلکا سا جھٹکا عمارت کو گرانے کے لیے کافی ہوگا. یہی عالم ہے سماج کا، یہی عالم ہے معاشرے کا. اگر معاشرے میں صحیح انجینئرنگ انجام نہ پائے، صحیح حساب اور کتاب کے ساتھ لوگوں کے اعمال انجام نہ پائیں، نتیجہ یہ ہوگا ایک ہلکا سا جھٹکا، ایک زلزلے کا ہلکا سا جھٹکا سماج کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوگا. کیوں؟ میٹیریل تو موجود ہے. کیا یہی میٹیریل کبھی خطرناک ہو جایا کرتا ہے اگر حساب اور کتاب کے مطابق نہ ہو؟ اب سمجھے کہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا، اگر کوئی انسان ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے، ہمیشہ روزہ رکھے، کوہ ابو قبیس کے برابر صدقہ دیتا رہے، لیکن اگر ولایت علی نہیں ہے تو سب بیکار ہے. دیکھیے ولایت علی،
ولایت امیر المومنین ہی وہ انجینئرنگ ہے. عدل یہ ہے انتضع کل شیء فی محلہ. عجیب ہے جب مولا سے جو تعریف عدل کی پوچھی گئی, مولا نے عدل کی جو تعریف بیان کی ہے وہی تعریف عقل کی بیان کی, جو عادل کی تعریف ہے وہی عاقل کی تعریف. عدل اور عقل دونوں ایک چیز ہے. مولا سے کہا گیا عاقل کون؟ کہا جو ہر شے کو اپنی جگہ پہ رکھے. عادل کون؟ جو ہر شے کو اپنی جگہ پہ رکھے. جو کام جس موقع پر جس مقدار میں انجام دینا ہے اگر انجام دے تو وہی عادل بھی ہے وہی عاقل بھی ہے. جس وقت صلح کرنا ہے اس وقت اگر صلح کر لے, جس وقت جنگ کرنا ہے اس وقت اگر جنگ کر لے, اسی کو عاقل بھی کہتے ہیں اسی کو عادل بھی کہتے ہیں. قیام کے موقع پر خاموشی اور خاموشی کے موقع پر قیام, یہ ظلم بھی ہے اور جہالت بھی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بغیر انجینئرنگ کے کوئی بلڈنگ قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر انجینئر نے صحیح طریقے سے بنایا ہے تو انجینئرنگ عدل ہے. انجینئر کون ہے اس کا؟ کون ہے؟ آپ کی بلڈنگ بن رہی ہم سے آپ بنوائیں گے نقشہ؟ لاکھ احترام کریں مجلس میں سب کچھ کریں, قبلہ آ گئے فلاں آ گئے, بلڈنگ کے لیے فری بھی ابھی اگر ہم نقشہ بنائیں گے تو آپ بنانے کو بنا بھی دیا تو آپ رہنے کو تیار نہ ہوں گے. یہی ہے نا, نقشہ وہ بنائے گا جس کے پاس علم موجود ہو. ہر ایک سے نقشہ نہیں بنواتے. جو میٹیریل کو پہچانتا تو ہو, کیوں لوہا کہتے کسی ہیں, سیمنٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے, 8 mm 10 mm 25 mm فقط یاد کر لیا ہے یا جانتے بھی اس کے بارے میں؟ کس سے بنوائیں گے نقشہ آپ؟ رشتہ دار ہے آپ کا اس لیے بنوا لیں گے, بھائی ہمارے ہیں, والد ہمارے ہیں, کہ ہوا کریں. پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے کہ علم کتنا ہے, معرفت کتنی ہے, انسانی سماج کے آئٹم کیا ہیں, میٹیریل کیا ہیں. انسان ہے نا, سماج کس چیز سے بنتا ہے؟ افراد سے بنتا ہے, فرد سے بنتا ہے. پہلے انسان کو اور اس کے عمل کی مقدار اور قیمت کو پہچاننے والا تو کوئی ہو جسے یہ پتا ہو کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے, کہاں کتنی مقدار میں. وہ پروردگار کے سوا کوئی ہے؟ کون جانتا ہے انسان کے بارے میں؟ البتہ جب تک سائنس نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی نا تب تک تو دعوے کرنے والے ملتے تھے کہ ہم جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں. میڈیکل سائنس نے آج یقیناً کل کے مقابلے میں ترقی کی ہے یا نہیں کی ہے, کوئی شک ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں؟ کل کے مقابلے میں آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھ کے آپ لوگ آگے چلے, اتنا آگے آ جائیں کہ پھر نہ کہنا پڑے. اٹھائیے ایک مرتبہ اور آگے, اور آگے آگے, ابھی ابھی ادھر کافی جگہ موجود ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک زمانہ تھا جب میڈیکل سائنس آج کے مقابلے میں اتنی ترقی یافتہ نہ تھی. حکیم صاحب ہوا کرتے, اچھے اچھے حکیم ہوتے تھے. ایک انسان جاتا تھا, حکیم صاحب ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, حکیم صاحب فوراً نسخہ لکھ کے دے دیتے تھے. دوسرا آتا تھا, حکیم صاحب میری آنکھوں میں درد ہے, اس کا بھی نسخہ. تیسرا آیا, حکیم صاحب میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے, اس کا بھی نسخہ. چوتھا آیا, حکیم صاحب میرے دل میں تکلیف ہے, اس کا بھی نسخہ. کبھی کسی کو حکیم نے واپس کیا تھا مجھے نہیں پتا. ہاں کبھی نہیں, ہر مرض کی دوا ہے ان کے پاس. آج جب یہ جو ہے میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے, آج پیٹ میں درد ہوا کا کہا جائے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں, فلاں جو ہے کالج سے یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے, بڑے اچھے ڈاکٹر, چلے جاؤ ان کے پاس. ان کے یہاں گئے, پہنچے, جی کیا ہوا, پیٹ میں درد ہے. ان کے معاف کیجیے گا, میں تو آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں, میں تو آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں. دوسرے کے پاس گئے, کہا یہ اور ان سے زیادہ تجربے کار ہیں قابل ہیں, ان کے پاس گئے کہ جی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. उनका मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट हूं। तीसरे के पास गए, कहा मैं तो हड्डी का डॉक्टर हूं। 10 डॉक्टर के यहां जाने के बाद तब एक मिला जो पेट का इलाज कर सके। क्या मतलब, कल के हकीम साहब तो हर चीज का इलाज कर देते थे। कल तरक्की थी या आज? कल तरक्की थी आज? कहा नहीं, आज तरक्की करने के बाद हमें यह पता चला कि हम नहीं जानते। कल जब इंसान नहीं जानता था तो समझता था कि हम सब जानते हैं, आज तरक्की करने के बाद मालूम हुआ। अजीजों, आज आलम यह हो गया है कि जिसमें इंसानी पूरा जिस्म तो छोड़िए, किसी एक उज्व का मुकम्मल डॉक्टर नहीं मिलता। अब तो दिल के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले गए हैं, पूरी एक आंख का भी डॉक्टर नहीं मिलता है, उसके अंदर भी टुकड़े टुकड़े कर डाले गए हैं। तो जब इंसान के किसी एक उज्व का तबीब नहीं मिलता, माहर नहीं मिलता, तो फिर पूरे इंसान के बारे में जानकारी का दावा कौन कर सकता है? और अजीजों, ये गुफ्तगू तो अभी जिस्म के बारे में है। इंसान हैवान नहीं है, इंसान है। इंसान में दो पहलू पाए जाते हैं, जिस्मानी पहलू भी है, रूहानी पहलू भी है। जिस्मानी पहलू जो नजर आ रहा है जब उसे नहीं जानते, तो रूहानी पहलू जो आंखों से नहा है उसे कहां जानोगे? एक सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब तक इंसान नहीं जानता है तब तक तो सब दावे करता है, कुएं का मेढक। लेकिन जब आंख खुली, तरक्की किया, किसी बड़े दानिश्वर से पूछा गया कि आपका इल्म कितना है, कितना आप जानते हैं, कितना आप नहीं जानते, आपके इल्म और आपकी जहालत की जो है निस्बत क्या है, उन्होंने कहा समंदर के किनारे खड़े होकर के चुल्लू पानी उठा लो। जो निस्बत चुल्लू के पानी को समंदर के पानी से है, वही निस्बत मेरे इल्म को मेरी जहालत से है। जो मैं जानता हूं वो है चुल्लू भर पानी, जो नहीं जानता हूं वो है समंदर का पानी। तो चुल्लू भर पानी ले करके, चुल्लू भर इल्म के जरिए से क्या इंसान के समाज की इंजीनियरिंग का कोई दावा कर सकता है? पूरे इंसान का अगर किसी को इल्म है तो वो परवरदिगार को इल्म है। तो अगर इंसानी समाज की इंजीनियरिंग का किसी को इख्तियार है तो वो अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं, या फिर वो खुदा जिसे इल्म दे दे, वो जिसे इल्म दे दे, वो जिसे इंजीनियर बना दे। अल्लाह ने ये मनसब अपने अंबिया को अता किया, अंबिया के बाद ये मनसब अइम्मा को मिला। खुदा ने बताया कि देखो इसके लिए इस चीज की जरूरत है, और एक दर्जा घटते घटते ये दर्जा आया फुकहा तक आया। तो अब इंजीनियरिंग का हक या खुदा को, जो उसका असली हक है, उसके बाद अंबिया को, अंबिया के बाद अइम्मा को, अइम्मा के बाद फुकहा को। फुकहा का जाती इल्म नहीं है, उनको अइम्मा ने बताया कि देखो फला चीज फला जगह लगेगी, खिड़की कहां लगेगी, दरवाजा कहां लगेगा, अगर पिलर बन रहा है तो इस पर कितना वजन आ रहा है, कितना चौड़ा, कितना लंबा, कितना मोटा बनेगा पिलर, उन्होंने बताया। तो इंजीनियरिंग का हक उसी को है जिसके पास इल्म हो, जिसके पास मारिफत हो। तो अल्लाह असली इंजीनियर, अल्लाह के बाद अंबिया। और जब आखिरी नबी की बारी आई और आखिरी नबी दुनिया से जाने वाला है, जो दफा 1,00,000 के मजमे में, 1,00,000 के मजमे में आयत आती है, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। पहुंचा दे, अगर इसे ना पहुंचाया तो अब तक कुछ किया ही नहीं। आखिर पहुंचाना क्या चीज है, तवज्जो रहे, क्या पहुंचाना चाहते हैं? अब तक जो पहुंचाया था वो था मेटेरियल, अब तक जो पहुंचाया था वो था मेटेरियल। अब तक नमाज का हुक्म दिया था, रोजे का हुक्म दिया था, हज का हुक्म दिया था, जकात का हुक्म दिया था, खुम्स का हुक्म दिया था, जिहाद का हुक्म दिया था, ये सब इंसानी समाज के लिए मेटेरियल की हैसियत रखते हैं। अब जिस चीज के ऐलान की बात हो रही है, मेटेरियल का ऐलान नहीं है, इंजीनियर का ऐलान होना है। لم تفعل فما بلغت رسالتا. لہجے کو پہچانے. اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, کیونکہ آپ میٹیریل لا کے اکٹھا کر دیں, اگر انجینئر نہ ہو تو بلڈنگ بن پائے گی؟ ارے میٹیریل بھی برباد ہو کر کے رہ جائے گا. امامت یعنی انجینئر. امام اگر نہ ہو, چنانچہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کے پانچ ستون ہیں, پانچ بنیادیں ہیں, الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایہ, پانچ چیزیں ہیں, پانچ چیزیں ہیں, ان پانچ چیزوں کے بغیر اسلام نہیں ہے. پہلے نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکات, اور پانچویں ولایت. پانچویں ولایت. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ما نودیا بشیئن کما نودیا بالولایہ, کسی چیز کے اعلان میں اتنا اہتمام نہیں برتا گیا جتنا ولایت کے اعلان میں. اب یہاں پر ولایت کا معنی بعض لوگ لے لیتے دوستی, تو دوستی کا اعلان کب ہوا ہے؟ کب ہوا دوستی کا اعلان؟ دوستی کا اعلان کب ہوا؟ دوستی کا اعلان تو ہمیشہ ہوتا رہا. بھئی آئے مودت دوستی ہے یا نہیں؟ تو ہو چکا ہے اعلان. دوستی سے بڑھ کر کے اخوت کا اعلان ہو چکا ہے. تو یہ ولایت کو ایک ولایت ہے, ایک ولایت ہے جس کا اعلان ایک لاکھ کے مجمع میں ہوا. وہ ایک ہی ولایت ہے. وہ کون سی ولایت ہے؟ وہ غدیر کی ولایت, کہ جب پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. مولا یعنی صاحب ولایت. اب مولا کا معنی وہاں کیا کرتے ہیں؟ اگر مولا کا معنی وہاں کریں گے دوست, تو ولایت کا معنی یہاں کریں گے دوستی. لیکن اگر مولا کا معنی کیا حاکم, تو ولایت کا معنی ہوگا حکومت. یعنی مولا وہ جو صاحب ہے, جو صاحب ولایت ہے. کمانو دیا بشین کمانو دیا بالولایہ, جس طرح سے جس اہتمام سے ولایت کا اعلان ہوا, یہ ولایت دوستی والی نہیں ہے, کیونکہ غدیر میں جس ولایت کا اعلان ہوا وہ دوستی والی نہیں ہے, حکومت والی ولایت ہے. اور خاص طور سے جو حدیث کا بات کا جملہ ہے تراکو اربا اخذو اربا و تراکو حاضی, لوگوں نے چار چیزیں تو لے لی, نماز کو اپنا لیا, روزے کو اپنا لیا, حج کو اپنا لیا, زکات کو اپنا لیا, ولایت کو چھوڑ دیا. کون سی ولایت چھوڑی گئی ہے؟ ولایت بمانے دوستی یا ولایت بمانے حکومت؟ دوستی یا اہل بیت کا دم کون نہیں بھرتا؟ آپ یہاں سروے کر لیں, کوئی ہے جو کہے ہم ہیں دشمن اہل بیت؟ شاید کروڑ میں ایک شاید نکل آئے جو یہ کہیں کہ ہم ہیں دشمن اہل بیت. عزیزو محبت اہل بیت کچھ اتنا گرا بہا گوہر ہے کہ جو محروم ہے وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے, وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, لیکن جس ولایت کو نہیں اپنایا گیا ہے وہ ہے ولایت بمانے حکومت. کا دوستی تمہاری مگر حکومت کسی اور کی, دوستی تمہاری مگر حکومت کسی اور کی. تو ولایت جو بمانے حکومت ہے وہی ہے امامت. اب سمجھے, جتنے اہتمام سے اس کا اعلان ہوا اس کے اتنے اہتمام سے کسی کا نہیں, کیونکہ بقیہ چار ہیں میٹیریل, یہ ہے انجینئرنگ, یہ انجینئر ہے, بقیہ یہ جو ہے میٹیریل ہیں. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح سے بلڈنگ بغیر انجینئر کی نہیں بنتی, بلڈنگ بغیر میٹیریل کی بھی نہیں بنتی. آپ انجینئر اچھے سے اچھا لا کے کھڑا کر دے یہاں کے اوپر, خوب نقشے بنائے, لیکن اگر جو ہے میٹیریل نہ آئے بلڈنگ بنے گی؟ بلڈنگ نہیں بنے گی. بلڈنگ کے لیے جہاں انجینئر ضروری وہی میٹیریل بھی ضروری ہے. لہذا جہاں انسانی سماج کی تعمیر کے لیے ضرورت ہے انجینئر کی, ضرورت ہے امامت کی, ضرورت ہے امام کی, وہی ضرورت ہے نماز کی, وہی ضرورت ہے روزے کی, وہی ضرورت ہے حج کی, وہی ضرورت ہے زکات کی. کوئی یہ کہہ دے یہ ولایت تو ہم نے لے لیا کافی ہے, اب ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے, اس کی بھی بلڈنگ تعمیر نہیں ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. نہ میٹیریل کے بغیر, نہ میٹیریل کے بغیر بلڈنگ بنے گی, اور نہ امامت کے بغیر. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں, دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. جب تک سماج باقی رہے گا تب تک میٹیریل کی بھی ضرورت ہے, انجینئر کی بھی ضرورت ہے. توجہ رہے, سلسلہ امامت کیوں شروع کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ رسول کے بعد سماج تو موجود ہے نا, کہ سماج ختم ہو گیا ہوتا, اگر معاشرہ ختم ہو گیا ہوتا تو امامت کی حاجت نہ رہتی. خدا نے یہ منصب رسول کو دیا, رسول کے بعد امام کو ملا. اچھا اب جب امام چلے گئے پردہ غیب میں, تو اب پردہ غیب میں کیا سماج باقی نہ رہ گیا؟ آج سماج نہیں ہے, امام پردہ غیب میں, سماج آج بھی باقی. اور سوشل انجینئرنگ کے لیے انجینئر ضروری ہے, اس کے بغیر سماج نہیں بن سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ پردہ غیب میں امام کے جانے کے بعد بھی کسی نہ کسی انجینئر کا وجود ہے, اسی انجینئرنگ کا نام ہے ولایت فقیہ. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. البتہ جس طرح سے ہم نے امامت کو خامخواہ نہیں مانا, دلیل سے مانا, اسی طرح سے امامت کے پردے غیب میں چلے جانے کے بعد ولایت فقیہ کو بھی زبانی نہیں مانتے. حق اعلان کسے, خدا یا رسول یا امام کو؟ رسول کی انجینئرنگ کا اعلان کس نے کیا؟ خدا نے, ہم نے بنایا انجینئر. امام کے لیے اعلان کس نے کیا؟ رسول نے کیا کہ حکم خدا سے ہم بنا رہے ہیں. اور جب امام پردے غیب میں چلا جائے اس کے بعد, اگر امام نے اعلان نہ کیا ہو تو ہمیں اختیار نہیں, لیکن اگر امام اعلان کر کے گیا ہو, کہاں اعلان کیا, سنیں ایک روایت بس, مقبول عمر ابن حنزلہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں, من کان منکم قد روا, من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضا بہ حکما. تمہارے درمیان میں جو کوئی بھی ہماری تعلیمات کا امین ہو, ہماری تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتا ہو, اور وہ بھی اس طرح سے گہرائی کے ساتھ ہمارے حلال اور حرام کو سمجھے. تو نقل کرنا دو طرح سے, آپ نے کتاب کھول کے بیان کر دیا, یہ گہرائی کے ساتھ نہیں ہے, یہ ہے سطحی. نظرا یعنی گہرائی سے, نظرا فی حرامنا و حلالنا و عرف احکامنا, اور گہری معرفت ہو ہمارے احکام اور قوانین کے سلسلے میں کسی کے پاس. فلیرضا بہ حکما, تو تم اسے اپنا حاکم بنا لو. کس کو بنائیں گے زمانے غیبت میں؟ حاکم یعنی وہی انجینئر جو نقشہ بنائے گا, جو بتائے گا کہ تمہیں کب اٹھنا ہے, کب بیٹھنا ہے, کب سلو کرنا ہے, کب جنگ کرنا ہے, کس سے دوستی کرنا ہے, کس سے جنگ کرنا ہے, دشمن کون, دوست کون, کون بتائے گا, بولنے کا وقت کب ہے, چپ رہنے کا وقت کب ہے, وہ بتائے گا جس میں یہ صفات پائے جاتے. فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَمًا, کیوں راضی ہو جائیں, اس کو حاکم بنا لیں. اس لیے فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِمًا عَلَيْكُمْ, اس لیے کہ ہم نے اسے تمہارا حاکم بنایا ہے. خود سے دعویٰ نہیں کیا ہے اس نے, ہم نے اسے تمہارا حاکم بنایا ہے. فَإِنِّي, ہم, میں, زور کے ساتھ, انا بھی نہیں, جو عربی زبان کے واقف ہیں، ہندی میں زور ہے، ہم میں نے بنایا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فیضا حکما بے حکم نا، اگر وہ فقیح، اگر وہ شخص کوئی حکم دیتا ہے، البتہ حکم ہمارے حکم کے مطابق ہو، ایسا نہ کہ وہ ہم کہیں حلال وہ کہے حرام، ہم کہیں حرام وہ کہے حلال، ہم کہیں چپ رہو وہ کہے بولو، ہم کہیں بولو وہ کہے چپ رہو، کیونکہ اس کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، یاد رہے وہ اصلی حاکم نہیں ہے، وہ تو جو ہے نائب حاکم ہے نا، نیابتی حکم ہے. جس طرح سے امام اپنا حکم نہیں دیتا، جو حکم دیتا ہے وہ رسول کی حدیثوں کو بیان کرتا ہے. امام اگر کوئی بات کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، کہتے حدیثی حدیث و ابی، وہ حدیث و ابی حدیث و جدی رسول اللہ، جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں وہی جو ہم نے اپنے باپ سے سنا ہے، اور ہمارے باپ نے وہی کہا جو رسول اللہ سے سنا ہے. اور رسول اللہ کہاں سے کہتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بس حکم کس کا؟ فقیہ کا. حکم فقیہ کا نہیں ہے، فقیہ کا حکم امام کا، امام کا حکم رسول کا، اور رسول کا حکم ہے خدا کا، اور خدا ہی وہ ہے جسے حکم دینے کا اختیار ہے، خدا ہی وہ ہے جسے حکم دینے کا اختیار ہے. فرماتے ہیں فیضا حکامہ بے حکم نا، جب وہ ہمارے حکم کے مطابق حکومت کرے، حکم دے، آرڈر دے. اب اگر کسی نے نہ مانا، اگر کسی نے نہیں مانا، فَإِن فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْ، اگر اس کے آرڈر کو نہ مانا جائے، اس کے آرڈر کو قبول نہ کی جائے، ٹھکرا دیا جائے کہ ان کو کیا حق ہوتا ہے، تو اس نے فقی کو نہیں ٹھکرایا. اِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِنَا، اس نے ہمارے آرڈر کی توہین کی ہے. کیونکہ اگر یہ خود سے حاکم ہوتا تو ٹھیک ہے، اس نے آرڈر دیا آپ نے نہیں مانا، اسے حاکم ہم نے بنایا. فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِنَا، ہمارے حکم کی اس نے مخالفت کی ہے. وَرَدَّ عَلَيْنَا، ہمارے حکم کو ٹھکرایا ہے، اور ہمارے حکم کو ٹھکرانا بھی ہمارے حکم کو نہیں ٹھکرایا ہے. وَرَدَّ عَلَيْنَا كَرَدَّ عَلَى اللَّهِ، اور ہمارے حکم کو ٹھکرانے والا گویا اللہ کے حکم کو ٹھکرانے والا ہے. وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ، اور یہ انسان کو مشرک بنا دیتی ہے، یہ انسان کو شرک کی حد تک لے جاتی ہے. تو سماج کے افراد اگر سماج بننا چاہتا ہے، سماج بنے گا افراد سے، افراد کے اعمال سے بنے گا، اعمال میٹیریل کی حیثیت رکھتے ہیں، کب کس کو کیا کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، کس موقع پہ کون سا کام انجام پانا ہے، یہ انجینئرنگ کا حق سے ہے، اللہ کو ہے. اصل میں اللہ نے پھر یہ اختیارات، یہ معرفت، یہ علم پیغمبر کو دیا، پیغمبر کے ذریعے امام تک، امام کے بعد فقیہ تک منتقل ہوئے، اسی کا نام ولایت فقیہ ہے. تو دین کیا، پھر آؤں اپنے اصل گفتگو پر، دین کی اساس، روح دین کیا ہے؟ روح دین عدل ہے. لیقوم الناس بالقسط، کل جو عرض کیا تھا کہ تاکہ سب چیزیں کیوں آئیں، سارے انبیاء کیوں آئے، سارے کتابیں کیوں آئیں، آدم سے لے کے خاتم تک 124,000 انبیاء کیوں آئے، ساری کتابیں توریت انجیل زبور قرآن کیوں نازل ہوا، سارے صحیفے، صحیفے ابراہیم، صحیفے نوح، یہ سارے صحیفے کاہے کے لیے آئے تھے؟ سب کا ایک مقصد ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ سماج یوں ہی تشکیل نہ پا جائے، کیونکہ اگر بغیر انجینئرنگ کے سماج تشکیل پا گیا تو وہ رہنے کے قابل نہ ہوگا. جس طرح سے بغیر انجینئرنگ کے جمع ہوئے جو ہے میٹیریل سے بلڈنگ نہیں بنتی، اور اگر بن بھی گئی تو رہنے کے قابل نہیں رہتی ہے، اسی طرح سے اگر سماج کے اندر جو ہے ہندسہ نہیں ہے، معماری نہیں ہے، انجینئرنگ نہیں ہے، تو وہ بھی رہنے کے قابل نہیں رہ جاتا. حسین ابن علی اسی چیز کو دیکھ رہے تھے اس وقت. اس وقت دین کا سارا میٹیریل موجود تھا، میٹیریل میں کمی نہیں ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس وقت طواف کرنا ہے اس وقت طواف نہیں ہو رہا ہے، جس وقت طواف نہیں کرنا ہے اس وقت طواف کیا جا رہا ہے. حسین ابن علی ظلم سے لڑنے کے لیے کربلا جا رہے ہیں کہ طواف کا بہانہ کر کے مکے میں رکے ہوئے ہیں. یا میٹیریل تو ہے لیکن بے محل میٹیریل ہے، جس وقت لگنا چاہیے تھا، جہاں لگنا چاہیے تھا وہاں اس کا استعمال نہیں ہو رہا تھا، جہاں کے اوپر اسٹیل کو لگنا ہے وہاں کے پر لگا رہے ہیں لکڑی، اور جہاں پہ لکڑی لگنا ہے وہاں پر اسٹیل لگایا جا رہا ہے، جہاں پر سیمنٹ کی ضرورت ہے وہاں پر ریت سے کام لے رہے ہیں, جہاں پر ریت کی ضرورت ہے وہاں پر سیمنٹ سے کام لے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انجینئر کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق نہیں. حسین ابن علی اگر حد چھوڑ کے کربلا جا سکتے ہیں, تمہیں کیا حق ہے کہ کعبے کے ارد گرد چکر لگا رہے ہو؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ کعبے کے ارد گرد چکر لگاؤ؟ جدھر انجینئر کہے لیبر کو ادھر جانا پڑتا ہے. اپنی مرضی سے بناؤ گے تو بلڈنگ رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گی, وہ بلڈنگ منہدم ہو جائے گی. اگر حسین کہتے ہیں کہ دین خطرے میں ہے, یعنی دین اس معنی میں خطرے میں ہے, لوگ منمانی کر رہے ہیں. جس طریقے سے خدا نے کہا تھا اعمال انجام دینے کے لیے, اس طریقے سے اعمال انجام نہیں دیے جا رہے ہیں. لوگوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے, نہ اہلوں کو منصب سوتے ہیں یہ جو ہے سونپے جا رہے ہیں, اور اہل قید خانوں کے اندر پڑے سڑ رہے ہیں. عدل اسلام کے اندر وہ اساس اور وہ اہمیت ہے کہ دیکھیے, مولا کائنات کو جب 25 سال کے بعد حکومت ملی, یعنی 25 سال کے بعد اب انجینئر سامنے آیا. اب تک تو خانہ نشی کر دیا تھا, اب تک تو لیبر یہ جو ہے منمانی کر رہی تھی, لیبر منمانی کر رہی تھی. 25 سال کے بعد اب انجینئر سامنے آیا. اب وہ آنے کے بعد چاہ رہا ہے نظم دینا. سارا میٹیریل ایک دوسرے پر جو ہے وہ لدا ہوا ہے, ایک دوسرے پہ لدا ہوا ہے سارا میٹرک. کو الگ کرنا ہے, صفائی کرنا ہے, صفائی کرنے کے بعد ہر چیز کو ایک ایک جگہ پہ لگانا ہے. اب ایک مدت سے لیبر لا کر کے ایک مال کو یہاں پہ ڈمپ کر رہی تھی, اب سے کہہ رہے ہٹاؤ. اتنی آسانی سے ہٹانے کو کہاں کوئی تیار ہوتا ہے. ایک خلفشار ہے, ایک ہنگامہ ہے. مولا کائنات بگڑے ہوئے حالات کو جب سدھارنا چاہتے ہیں, البتہ حالات کتنے بگڑ گئے تھے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ جب لوگ خلافت کی پیشکش لے کر کے مولا کے دروازے پہ آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا, چھوڑ دو ہمیں, دعونی التمسو غیری, جاؤ کسی اور کو ڈھونڈو. کیونکہ مولا جانتے تھے کہ لیبر تھکی ہوئی ہے, مولا جانتے تھے کام اتنا زیادہ ہے کہ لوگ کرنے کو تیار نہ ہوں گے. ارے وہ اتنی محنت سے ہم نے اکٹھا کیا, کہتے ہٹاؤ اسے. فرماتے ہیں مولا, فإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت, آسمان اسلام ابر آلود ہو چکا ہے, راستے مٹ چکے ہیں. جس طرح سے انجینئر نے نقشہ بنایا تھا کہ یہاں کے اوپر پلر ہوگا, یہاں پہ دیوار ہوگی, یہاں پہ کھڑکی ہوگی, سارے نقشے تہس نہس ہو چکے ہیں, پھر سے اسے بنانا ہے. اب یہ جو ہے مخالفتیں شروع ہوئیں, مخالفتیں. بہرحال مولا جو اصلاح کرنا چاہتے تھے, مولا کی اصلاحات دو طرح کی تھیں. کچھ تو وہ انحرافات تھے جو کہ بنیادی تھے انحرافات, کچھ وہ تھے جو بنیادی نہیں ہیں. مثلا بنیاد ہی خراب ہے, پلر ہی خراب ہے, فاؤنڈیشن غلط ہے. اور یہ کہ نہیں فاؤنڈیشن تو نہیں ہے, تھوڑا کمرہ ٹیڑھا ہے. تو ٹیڑھے کمرے میں زندگی بسر کی جا سکتی ہے. پلاسٹر ٹھیک سے نہیں ہوا ہے, کلر ڈھنگ سے نہیں ہوا ہے, اس میں مفاہمت کی جا سکتی ہے. لیکن اگر فاؤنڈیشن ہی غلط رکھی گئی ہے تو اس میں کوئی بھی عقل مند انسان اس گھر میں رہنے کو تیار نہیں ہوتا. اب مولا کائنات جب انسانی سماج کی عمارت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اثر نو یہ جو ہے انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں, گرانا ہے بلڈنگ کو. جب بلڈنگ گرتی ہے تو جس کا مال لگا ہے اس کا دل تو تڑپنے لگتا ہے نا, مخالفتیں ہونے لگی. اب مولا کائنات مخالفت کے آگے جھک جائیں. مخالفتیں دو طرح کی, ایک تو وہ جو فاؤنڈیشن کے سلسلے میں ہے, ایک لائق انجینئر, باصلاحیت انجینئر, مورد اعتماد انجینئر, عادل انجینئر کام چھوڑ سکتا ہے لیکن یہاں کے اوپر عوام کی باتوں کو نہیں مانے گا. میں اگر ذمہ داری کر قبول کروں گا تو فاؤنڈیشن کے سلسلے میں کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر کل عمارت گری تو سارا الزام ہمارے اوپر آئے گا. لیکن اگر تمہاری مخالفتیں اس چیز کے اوپر ہے, چلو جیسا بھی رنگ ہو گیا ہونے دو, تھوڑی دیوار ٹیڑھی صحیح, چوکور نہ صحیح. کچھ مخالفتیں یہ تھیں. جس طرح مولا کائنات نے دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں, خود تراویح اسلام میں نہیں تھی, بدعت ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بدعت, جس نے ایجاد کی اسی نے کہا بدعت. جس نے ایجاد, میں کون ہوں کہنے والا کسی کو, خود ہی نے کہا بدعت. میں کہا مگر بہت اچھی بدعت ہے. اب بدعت اچھی کیسے ہو گئی نہیں معلوم. کوئی انسان چوری کرے گا بڑی اچھی چوری ہے, چوری اچھی نہیں ہوتی, دھوکہ اچھا نہیں ہوتا, فریب اچھا نہیں ہوتا, ظلم اچھا نہیں ہوتا. اس بدعت کو ختم کرنا چاہا, اس بدعت کا تعلق فاؤنڈیشن سے نہیں تھا. تھوڑا سا مایوب ہو گیا تھا کمرہ, ہنگامہ ہو گیا, واہ عمرا کے نعرے لگنے لگے کہ ان کی سنت مٹائی جا رہی ہے. کیا سماج ہے ماشاءاللہ, رسول کی سنت مٹ گئی, کسی نے نعرہ نہ لگایا, کسی کے کان پہ جھولے رہیں گی, واہ عمرا کے نعرہ لگا, مولا نے چھوڑ دیا. چونکہ یہ فاؤنڈیشن نہیں ہے. لیکن جب مسئلہ عدل کا آیا, جب مسئلہ برابری کا آیا, جب مسئلہ یہ آیا کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا جائے, جس کا جتنا حق ہے اسے ملے, حق حقدار کو ملے, اس کی وجہ مخالفتیں ہوئی جو حق سے زیادہ لینے کے عادی ہو چکے تھے, انہوں نے مخالفتیں شروع کی. اور وہ مخالفتیں کرنے والے بھی کوئی معمولی نہیں, وہ مخالفت کرنے والے کمرے کے بارے میں وہ اتنے اہم لوگ نہیں تھے, مگر تھی تعداد. لیکن یہ مخالفت کرنے والے بڑے اہم لوگ, بڑی بڑی طاقتیں, انہوں نے کہا اگر اس کے اوپر, چونکہ سب سے زیادہ آنچ انہیں پہ آ رہی تھی, عوام کو کیا ملا تھا؟ کچھ نہیں ملا تھا. عموماً جب بیت المال میں لوٹ مار ہوتی ہے تو چند مٹھی بھر لوگوں کو سیدھے پہنچتی ہیں. مولا کائنات نے کہا جتنا مال لوٹا گیا ہے ناجائز طریقے سے سب واپس لیں گے, حتیٰ اگر کسی نے اس پیسے سے شادی میں مہر ادا کیا ہے اس کو بھی واپس لیں گے. جس کے یہاں ہے سب سے واپس لینا ہے ہمیں. اب یہ ہوا ہنگامہ شروع ہو گیا. اور اتفاق سے دیکھیے ہر سسٹم میں کچھ اقتدار کے دلال ہوتے ہیں, ہر نظام میں ہوتا ہے. جو اقتدار کوئی اس گھر سے اس گھر, اس چوکھٹ سے اس چوکھٹ گھمایا کرتے ہیں, پھرایا کرتے ہیں, اور ہر نظام سے اپنا کمیشن لے لیتے ہیں, وہ خود حکومت نہیں کرتے. بادشاہ گھر جو کہے جاتے ہیں, کنگ میکر جو کہے جاتے ہیں, کبھی ان سے معاملہ کر لیا, کبھی ان سے معاملہ کر لیا. یہ جو ہر ایک دن جو ہے معاملہ کر لیا ریپبلکن سے, ایک دن معاملہ کر لیا ڈیموکریٹ سے. ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکن, ان کی حکومت ہمیشہ رہتی ہے. ریپبلکن آ سکتے ہیں, ڈیموکریٹ جا سکتے ہیں, لیکن یہ نہ آتے ہیں نہ جاتے, یہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں, یہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں. یہی حال وہاں پہ ہوا. مولا کائنات کے دروازے تک خلافت لانے میں جو سب سے آگے, بیا توڑنے میں بھی سب سے آگے. طلحہ اور زبیر کوئی معمولی چیز اشخاص نہیں تھے, سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں شامل. لیکن جب مولا کائنات نے حکومت سنبھالنے کے, حکومت سنبھالنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا, پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم جب عمل کریں گے تو وہی سیرت رسول جو زمانے میں ہوتا تھا, ہم حق کو ناحق نہیں ہونے دیں گے, ہم ذرہ برابر بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ عدل ہے فاؤنڈیشن. اگر عدل نہیں ہے تو سماج بچے گا ہی نہیں. زلزلے کا ہلکا سا جھٹکا اس عمارت کو گرا دے گا, سب ہلاک ہو جائیں گے, اور یہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتا. یا تو دعونی بلتے میں سخیری, جاؤ کسی اور کو چن لو, لاؤ کسی نالائق انجینئر کو, مرو مرو, ذمہ دار تم اور وہ, ہمیں کیوں ذمہ دار بناتے ہو؟ لیکن اگر ہم ذمہ دار بن گئے تو اتنی مستحکم, اتنی مضبوط بلڈنگ بنائیں گے کوئی بڑے سے بڑا طوفان اسے ہلا نہ سکے. ہم اس طرح سے بلڈنگ نہیں بنائیں گے. پہلے تو لوگوں نے سوچا کہ یہ الیکشن کی تقریر ہے, ہم اپنی ہندی زبان میں کہیں چناوی بھاشن ہے, چناوی بھاشن ہے, تو چناوی بھاشن میں کوئی جان نہیں ہوتی. لوگ ایک کان سنتے دوسرے کان سے جانتے ہیں کہی جا رہی ہے بات نہ کرنے کے لیے. پہلے سمجھا جیسے سبھی ہوتے ہیں, ہم چینج لانا چاہتے ہیں. اب ایک نعرہ ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, کتنا چینج آتا ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں واقعی چینج آئے گا, بہت کہتے ہیں یہ تو الیکشن کا نعرہ ہے. ایک کان ہے سنو دوسرے کان سے اڑا دو, پھر آئندہ معلوم ہوگا کہ کتنی اس میں حقیقت ہے, کتنی واقعیت ہے. تو بعضوں نے سمجھا کہ جیسے سارے حکمراں ہوتے ہیں, اگر 25 سال میں بھول چکے تھے رسول کی حکومت کو. مولا نے کہا نا فإن الآفاق قد غامت والمحجة قد تنكرت, آسمان اسلام ابرآلود ہو گیا ہے, خورشید اسلام چھپ چکا ہے, راستے بدل گئے ہیں, مزاج حکومت سے ناآشنا ہو چکے تھے. آج بھی ہم مزاج حکومت سے ناشنا ہو چکے ہیں. جہاں ہمارے ہاں سیاست کا لفظ آتا ہے ہم فوراً معاویہ کی سیاست سمجھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام میں سیاست کہاں, اسلام ایک مقدس دین ہے اس میں سیاست کہاں, کیونکہ سیاست ہمارے نگاہ میں فقط معاویہ والی سیاست ہے, میکیاویل کی سیاست ہے, ہمارے نگاہ میں تو علوی سیاست باقی ہی نہیں بچی ہے. اگر علوی سیاست کی جھلکیاں ہمارے ذہن میں محفوظ رہتی تو کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ دین میں سیاست کہاں. ہم نے حکومت کے نام کے اوپر فقط فرعون ہمارے ذہن میں ہے, نمرود ہمارے ذہن میں ہے, یزید ہمارے ذہن میں ہے, حجاج ہمارے ذہن میں ہے, معاویہ ہمارے ذہن میں ہے, ہٹلر ہمارے ذہن میں ہے. کبھی بھی حکومت کے نام پر ہم نے پیغمبر اسلام کو نگاہ میں نہیں رکھا, جناب سلیمان کو نگاہ میں نہیں رکھا, جناب داؤد کو نگاہ میں نہیں رکھا, مولا کائنات کو نگاہ میں نہیں رکھا. اگر یہ حکومتیں ہماری نگاہوں میں ہوتی کبھی بھی ہم حکومت کو پس نہ سمجھتے, اور پست اور نجس سمجھ کر کے اپنے کو اس سے دور نہ کر لیتے. آج یہ دور کرنے کا نتیجہ ہے نا کہ فقط بیٹھے شکوا کرتے ہیں, آنسو بہاتے روتے ہیں, ہمارا عالم کیا ہو گیا, فلاں کو دیکھیے ہم پر کتنا ظلم کر رہا ہے. بھائی ظالم کی تو فطرت ہے ظلم کرنا, اس سے کیا شکوا, اس سے کیا شکوا, اس سے کیا شکوا. بکری اگر گھاس سے دوستی کر لے گی تو کھائے گی کیا, اس کا جو ہے وجود ہی ختم ہو جائے گا. ظالم کا تو وجود ہی ہے ظلم سے, تو ظالم سے شکوا کے وہ ظلم کر رہا ہے, وہ تو کرے گا ہی. تم نے چوڑیاں کیوں پہن لی ہیں, تم نے کیوں چوڑیاں پہن لی ہیں, تم سے کس نے کہا تھا کہ حکومت جو اللہ کی امانت ہے, حکومت امانت خدا ہے. یہ حکومت اتنی آسانی سے نہیں ملتی. جب ابراہیم نے اتنا کٹھن امتحان دیا تب کہا انی جائل للناس اماما, اور ہم نے اپنی غفلت سے اسے نااہلوں کے حوالے کر دیا, اور اب کہتے ہیں حکومتیں ہم پہ ظلم کر رہی ہیں. جب نااہلوں کے ہاتھ میں حکومتیں جائیں گی تو انجام ہوگا کیا, اس کے علاوہ تو نہیں نہ ہو سکتا. عجیب ہم ہیں, ہم جو بو کر کے گیہوں کاٹنا چاہتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمارے کھیت میں جو کیوں پھیلتا ہے, کاٹے بوتے ہیں پھول حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر کاٹے بوئیں گے تو کاٹے ہی ملیں گے, جو بوئیں گے تو جو ملے گا, گیہوں نہیں مل سکتا. اگر گیہوں کی آرزو ہے تو گیہوں بوئیے, گیہوں بونے کے لیے کھیت بھی ہے, بیج بھی ہے, امکانات بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, ضرورت صرف ہمت اور حوصلے کی ہے. تو مولا کائنات جب حکومت کی باگڈور سنبھالی تو اعلان کر دیا کہ ہماری حکومت پہ ظلم نہیں چلے گا, سب واپس لیں گے. اب واپس لیں گے تو جن لوگوں نے حکومت لا کر کے پیش کی تھی انہوں نے آستینیں جھڑا لی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بلبوتے حکومت ہے, یہ لانے والے تو ہم ہیں, ہم جیسے لانا جانتے ہیں لے جانا بھی جانتے ہیں. اب آئے بات چیت کرنے کے لیے, یہ جو ہے مذاکرہ کرنے کے لیے آئے, گفتگو کی جائے, کچھ لین دین ہو, کہ بھائی ٹھیک ہے دوسروں کے لیے ہو لیکن ہم لوگوں کے لیے تو, اپنوں کو تو کچھ نہیں نہ کیا جاتا, پارٹی ورکر کا تو کچھ حق بنتا ہے. اتنے زندہ باد مردہ باد نعرے لگائے ہیں, یہاں گئے وہاں گئے, الیکشن کے زمانے میں اپنی تعلیم کو چھوڑا, سب کچھ چھوڑا, آپ کے پیچھے پیچھے کچھ نہیں ملے گا ہمیں, برابر سب ہو گئے. آئے چل کے بات چیت کریں. آتے ہیں, یہ جو ہے رمضان کا زمانہ, افطار کا وقت ہے, جناب عمار یاسر مولا کے آفس انچارج ہیں, آج کے زبان میں کہیں اگر تو یہ آفس سیکرٹری ہیں, ان کے پاس آتے ہیں. افطار کا وقت ہوا تو مولا ابھی اپنے کام میں مشغول ہیں, جناب ہمارے یاسر نے کچھ افطار کا انتظام کیا, نان اور خرما لا کے رکھ دیا, مہمان ہیں, اکرم الضیف ولو کانا کافرا, کافر صحیح مہمان ہو تو اس کا احترام تو کرنا ہی, اسلام کی یہ تعلیم ہے, اسلام کے اقدار میں شامل ہے, مہمان کا احترام ہے, کوئی بھی ہو مہمان مہمان ہے, مومن ہونا شرط نہیں ہے. آئے ہیں رکھ دیا, تو یہ امید تو لے کے نہیں آئے تھے کہ یہاں پر یہ کھانے کو ملے گا. آپ اگر یہ جو ہے پریسیڈنٹ ہاؤس جائیں, آپ کی دعوت ہو افطار پارٹی میں, اب تو ہونے لگے ہیں نا, افطار پارٹی میں آپ کو بلایا گیا اور آپ وہاں گئے, تو آپ کیا توقع لے کے گئے ہیں, اور وہاں یہ لا کے رکھا, کہا عمار یہ کیا, ارے وہ والا افطار لاؤ جو علی کرتے ہیں, جو علی کرتے ہیں, علی والا افطار لاؤ. عمار نے ایک پتھر لا کے رکھ دیا, ایک پتھر لا کے رکھ دیا. کہا عمار یہ کیا؟ کہا علی ایک دن کھانا کھاتے ہیں ایک دن پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں, آج علی کے پتھر باندھنے کی باری ہے. علی نے جب سے حکومت سنبھالی ہے پیٹ بھر کھانا کھانا چھوڑ دیا, کیونکہ اب علی پوری حکومت اسلامی کے ذمہ دار ہیں. اب علی تنہا علی نہیں ہے, علی کی حیثیت ایک باپ کی حیثیت ہے, امت کی حیثیت بیٹوں کی ہے. باپ جب تک بیٹوں کو کھلا نہیں لیتا خود نہیں کھاتا. شاید ہماری ملک کے کسی گوشے میں کوئی بھوکا سو رہا ہو, علی اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا زندگی کے لیے ضروری ہے. یہاں تو پہلے ہی اب دیکھ کر کے ہو گیا کہ یہ تو ان کے یہاں تو ان کی حکومت چھن کے بھی کیا کریں گے, ان کے یہاں تو چھن کے بھی حکومت کیا کریں گے. جو حکومت سے کچھ کما رہا ہو اسے خطرہ ہے نا حکومت چھن جائے گی. بہرحال آئے مولا کے پاس بیٹھے, مولا لکھ رہے تھے. جب یہ لوگ آ گئے تو مولا نے چراغ بجھا دیا. چراغ نہیں بجھایا, ان کی امیدوں کا چراغ گل کر دیا. کہانی یہ کیا؟ کیونکہ چراغ بجھا دینا توہین ہے نا بھائی. جب آپ کے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے دیکھا چراغ آپ ایکسٹرا لگا دیتے ہیں. یہ جو ہے جب جشن مناتے ہیں ولادت وغیرہ کا خوب چراغانی کرتے ہیں, اندھیرا نہیں کر دیتے کہ کوئی آنے والا ہے, کوئی آنے والا ہے. کہانی یہ کیا؟ چراغ گول کیوں کر دیا, اندھیرا کیوں کر دیا؟ کہا یہ بیت المال کا چراغ ہے. اب تک میں بیت المال کا کام کر رہا تھا, اب تم ذاتی گفتگو کے لیے آئے ہو. ذاتی گفتگو کے لیے بیت المال کا چراغ استعمال نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اب تو کافی تو جواب پہلے ہی مل چکا تھا. کہنے لگے ٹھیک ہے آپ جو کرنا چاہتے کیجئے, بس یہ کہ پچھلا حساب مت لیجئے, آج کے بعد سے ہم اچھے بچے بن جائیں گے, آج کے بعد سے اچھے بچے بنیں گے, کوئی غلطی نہیں. لیکن یہ جو ہے گزشتہ رہا صلوات, آئندہ رہا احتیاط, اب نہیں ہوگا. مولا نے کہا کیوں گزشتہ کیوں نہیں؟ کہا بات یہ جو ہے پرانی ہو گئی, بات پرانی ہو گئی. مولا نے رہتی دنیا تک کے لیے اصول بنا کے دے دیا. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنا سال تک کیس رہ گیا تو ختم. بعض لوگ کہتے ہیں گھڑی کی سوئیاں پلٹائی نہیں جاتی. یہ نعرہ بہت لگتا ہے جب کوئی بات کہی, آپ نے 70 سال سے فلاں علاقے پہ قبضہ کر رکھا. کہ چھوڑیے, ایک زمانہ گزر گیا, ایک زمانہ تھا جب فلسطین میں فلسطینی تھے, اب تو پرانی بات ہو گئی. گڑے مردے اکھاڑ کے کیا کریں گے؟ انہوں نے بھی کہا مولا جو بات ہو گئی ہو گئی, اب آئندہ کی بات کیجئے. مولا نے کہا جملہ فرمایا ان الحق القدیم لا یبطلہ شیء, کسی حق کا پرانا ہو جانا اس کے باطل ہونے کا سبب نہیں بن سکتا. حق اگر حق ہے صدیاں بھی گزر جائیں حق حق رہے گا, حق حق رہے گا. وقت گزر جانے سے حق باطل تو نہیں بن جاتا کہ پرانی بات مت کیجئے. جیسے آنے کا ویسے پرانا. اس کے بعد اب انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی. وہاں تو کم بولے, باہر آ کر کے زیادہ بولے. اتنا بولے کہ دوستوں کو بھی وحشت ہونے لگی. جو چاہنے والے تھے واقعہ, جن کا ہاتھ آلودہ نہیں تھا, جنہوں نے کچھ نہیں لوٹا کسوٹا تھا, مگر تھوڑا سا درد ہوتا تھا کہ اتنے دنوں کے بعد تو حکومت حق ہاتھوں میں آئی ہے, نکل جائے گی. تو لوگ آئے مشورہ دینے کے لیے. ابن عباس جیسے افراد, ابن عباس جیسے افراد مشورہ دینے کے لیے آتے ہیں. مولا اتنی سختی اچھی نہیں ہے. یہ عقل مند لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. ہاں ہر زمانے میں یہ عقل مند ہوتے ہیں, آج بھی مشورہ دیتے ہیں. میں اتنی سختی بھی کیا؟ سختی جو بات کہہ رہے ہو صحیح ہے یا غلط یہ بتائیے پہلے. موقف صحیح ہے یا غلط؟ اگر بات صحیح ہے تو اتنی اور اتنی کیا ہوتی ہے؟ حق حق ہے. حق میں تحریف کرنے کا, قینچی چلانے کا حق کیا ہے آپ کو؟ آپ قطر بہت نہیں کر سکتے. آئے کہ مولا اتنی سختی اچھی نہیں ہے. ایسا کیجئے کہ بہرحال ان لوگوں کو کسی طریقے سے ملائے رہیے, ولو کچھ دنوں کے لیے. کچھ دنوں کے لیے جب حکومت جم جائے گی, قدم مضبوط ہو جائیں گے, تو دودھ کی مکھی کی طرح نکال دیں گے ان کو. یہ تو ہوتا ہے آج کل, بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا لیا جاتا ہے. مولا نے ایک جملہ فرمایا, اسی کے پر گفتگو ختم کروں گا. اتامرونی ان اطلب النصر بالجور، کیا تم ہمیں یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں ظلم سے مدد لوں؟ اتامرونی ان اطلب النصر بالجور، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو اپنی حکومت کو باقی بچانے کے لیے میں ظلم کا سہارا لوں، جور کا سہارا لوں؟ ارے میں آیا ہوں دین قائم کرنے کے لیے، دین کی روح، دین کی اساس، دین کا فاؤنڈیشن ہے عدل، اس کے بارے میں سمجھوتا نہیں کر سکتا. تراوی نہیں بند کرتے جاؤ چھوڑ دیں گے پڑھو، لیکن عدل کے بارے میں مفاہمت نہیں کر سکتا. اتنا شدت کے ساتھ امیر المومنین نے اس کا لحاظ رکھا. چنانچہ کہنے والا کہتا ہے قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، بقیہ باتیں کل عرض کروں گا کہ علی اپنی محراب میں شہید ہوئے شدت عدل کی بنا پر. عدل کرنے والے کو تو ہر انسان دوست رکھتا ہے نا، یہ کیا ہو گیا؟ کل اس کی وضاحت کروں گا. قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، آج اگر کسی حاکم کو پتا چل جائے، شک بھی ہو جائے کہ فلاں صاحب ملک کے خلاف سازش میں شریک ہیں، یا فلاں حاکم کو قتل کرنے میں شک بھی ہو جائے، شک بھی ہو جائے، شک کے نتیجے میں برسہا برس کال کوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے. عدل علی کو دیکھیے، اپنے ملجم جب آیا ہے بیعت کرنے کے لیے، جب بیعت کرنے کے لیے اپنے ملجم آیا ہے، سب سے علی نے ایک بار بیعت دیا، اپنے ملجم سے تین بار بیعت دیا. ابن ملجم نے کہا مولا ایسا کیوں، سب سے ایک بار ہم سے تین بار؟ مولا نے کہا اس لیے کہ تو میرا قاتل ہے. ابھی تو ابن ملجم نے سوچا بھی نہیں تھا قتل علی کے بارے میں، تو میرا قاتل ہے. تو اس نے ابن ملجم میں تلوار نکالی، کہا مولا اگر ایسی بات ہے تو میں کہتا ہوں مجھے قتل کر دیجئے. مولا نے کہا جرم سے پہلے ہم سزا نہیں دے سکتے، یہ دنیاوی انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والے ہیں، ذرہ ذرہ چھوٹے چھوٹے شکوک کے بنا پر ہزاروں نوجوانوں کو کال کوٹھریوں میں ڈال رکھا ہے. اور یہ علی ہیں، عدل سیکھنا ہے درے علی پہ آؤ. پھر اس نے اصرار کیا، کہا تجھے سنا نہیں میں نے کیا کہا. میں نے کہا تو میرا قاتل ہے، میں تیرا قاتل تھوڑی ہی ہوں، تو میرا قاتل ہے. ورنہ اگر امیر المومنین اسی وقت کام تمام کر دیتے، جبکہ علی کے یہاں شک نہیں ہے، شک نہیں ہے. ذرا موازنہ کریں عدل علی کا اور آج کے عدل کا. عدل علی کیا ہے؟ جو دین کا ستون ہے، جو دین کی فاؤنڈیشن ہے، جو روح دین ہے، وہ یہ عدل ہے. اور یہی عدل ہے علی کے لاڈلے حسین کا بھی. جس طرح حر سے کا سامنا ہوا تھا، کربلا ہو ہی تو لے گیا ہے نا، حر کی حالت کیا تھی؟ پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا. انسانیت دیکھنا ہے، انسانی حقوق اور انسانی اقدار کی تلاش ہے. حر کی حالت کیا تھی؟ حسین ابن علی کو تلوار چلانے کی بھی ضرورت نہ تھی، فقط پانی نہ پلاتے، فقط پانی نہ پلاتے حسین ابن علی، سارے کا سارا لشکر حر تباہ ہو جاتا. حسین جس راستے پہ چاہتے چلے جاتے. عجب نہیں حسین ابن علی آواز دے، جو اقتدار کی جنگ کرتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اقدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، پیاسے انسان کو نظر انداز کر دینا انسانی اور اسلامی اقدار کے خلاف ہے. کیا ہوگا ہمارا حشر؟ یہ بات کی بات ہے. پہلے پیاسے کو پانی پلاؤ. بھیا عباس مشکیزے کے دہانے کھول دو، صرف انسانوں کو نہیں جانوروں کو بھی. بھائی عباس اس بات کا خیال رکھنا، جانور ایک دفعہ میں سیراب نہیں ہوتے ہیں. بھائی عباس اس بات کا خیال رکھنا، یہ ہے دین، یہ ہے اساس دین. انجینئرنگ دین کی یہ ہے، عدل دین یہ ہے، اقدار دین یہ ہے، فضائل و کمالات دین یہ ہے. دشمن ہے، معلوم ہے بھی کیا کرنے والا ہے. پانی پینے کے بعد حسین کا راستہ رکتا ہے، لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، آگے نہیں جا سکتے. لجام فرس پہ ہاتھ پڑتے ہی حسین کہتے ہیں ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری یہ ہمت؟ عزیزو یہ دہنے اسمت سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں. حسین کے ذہن سے اگر جملہ نکلا ہے تو مصلحت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے. حسین کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے, ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. شاید حسین ہور کی ماں کا نام لے کر کے اپنی ماں کا تصور اس کے ذہن میں بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ ہور تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہے, ہور تو کس کے مقابلے میں کھڑا ہے. اور حسین کا جملہ اپنا کام کر گیا. ہور نے کیا جواب دیا, مولا آپ نے میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں آپ کی ماں کا نام کیسے لوں؟ آپ کی ماں تو وہ عظیم خاتون ہے جس کا نام بھی بغیر وضو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا. حسین کا یہ جملہ کام کر گیا ہے. ہور سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کس کے مقابلے میں آیا ہے, کہ حسین کا راستہ روک رہا ہے کس کے مقابلے میں آیا ہے. یہ خیال ہور کے ذہن میں پیدا ہوا جو شب عاشور اپنے اوج پہ پہنچ گیا. جب شب عاشور آئی ہے اور ہور کو یقین ہو گیا کل جنگ ہوگی, کمانڈر ہے بہرحال ایک دستے کا, اسے تو حالات کا اچھی طرح اندازہ ہے. ہور کا غلام کہتا ہے کہ ہور شب عاشور بے چینی سے اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے. میں سمجھا کہ شاید گرمی کی وجہ سے پیاس کی شدت ہے, ہور پیاسا ہے. میں نے کوزے میں پانی بھرا, کوزہ لے جا کر کے ہور کے حوالے کیا. مقاتل اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہور نے کوزہ لیا, کچھ دیر پانی کو دیکھا, اس کے بعد پانی کو زمین پہ پھینک دیا. ہور کو کوزے میں کیا نظر آیا, کیا دیکھا, کتابوں میں نہیں لکھا ہے. کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ ہور نے کیا دیکھ کے پانی زمین پہ پھینکا, لیکن تصور تو کر سکتے ہیں نا. شاید ہور کو پانی میں حسین کے ننھے ننھے بچوں کی بلکتی تصویریں نظر آ گئی ہوں گی. اے ہور, ارے تو پانی پی رہا ہے, ہم خیمے میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں. اجرکم اللہ. جب ہور نے پانی پھینکا, ہور کا غلام ہور کے بھائی کے پاس گیا, جا کے کہتا ہے آج میں تمہارے بھائی کا عجب عالم دیکھ رہا ہوں, خیمے میں بے چینی سے ٹہل رہے ہیں. میں نے پانی پیش کیا, پانی دیکھ کر کے زمین پر پھینک دیا. بھائی آیا, آگے کہتا ہے بھیا یہ میں کیا سن رہا ہوں, یہ استراب کیسا, یہ بے چینی کیسی, یہ پریشانی کیسی. تمہارا جیسا بہادر, تمہارا جیسا شجاع, یہ استراب تمہیں زیب نہیں دیتا. عزیزو کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات لفظوں میں نہیں دیے جا سکتے ہیں. ہور نے بھائی کے سوال کو سنا, بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کے خیمے سے باہر آیا اور جا کر کے خیام حسینی کے پیچھے کھڑا ہو گیا. کہ بھیا غور سے سنو, تمہیں اپنا جواب مل جائے گا. بھیا سنو, کیا کوئی آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے؟ کیا کوئی آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے؟ ہور نے جب غور, کیونکہ بھائی نے غور سے سنا, کہا بھیا ایک آواز میرے کانوں سے بار بار ٹکرا رہی ہے. کہا بھیا کیا سنا؟ کہا رہے حسین کے خیمے سے ننھے ننھے بچوں کی الاتاش ہائے پیاس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ہور نے کہا بھیا انہیں پہچانا, یہ کون ہے؟ یہ وہی تو ہے نا جب ہمارا پورا لشکر پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا, انہوں نے اپنا سارا پانی ہمیں پلا دیا. بھیا صرف انسانوں ہی کو نہیں پلایا تھا, ہمارے جانوروں کو بھی پلایا. ارے یہ کہاں کا انصاف, آج ہمارے جانور تو پانی پی رہے ہیں. ہائے رسول کا نواسا, اس کے ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. اجرکم اللہ. شب عاشور تمام ہوئی, جب صبح عاشور نمودار ہوئی, حسین کا وہ جملہ اپنا پورا کام کر چکا ہے. ہور نے فیصلہ کر لیا, اب میں حسین کی طرف جاؤں گا, ظلم کو چھوڑ کر کے عدل کی طرف جاؤں گا, چاہے اس کی مجھے کوئی قیمت چکانی پڑے. حکومت جاتی ہے جانے دو, منصب جاتا ہے جانے دو, دولت جاتی ہے جانے دو, جان جاتی ہے جانے دو, اب وہاں جائیں گے جہاں پیاسے رہ رہے ہیں. ہور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے خیام حسینی کی طرف. آہستہ آہستہ لشکر عمر ساتھ سے دور ہوا. تھوڑی دور آگے بڑھنے کے بعد ایک دفعہ ہور نے اپنے بیٹے سے کہا, اے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھو. بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھو. کیوں بابا؟ بیٹا انہی ہاتھوں سے تو لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا, انہی ہاتھوں سے. بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھو. کیوں بابا؟ بیٹا اب حسین سے آنکھ ملانے کی تاب نہیں ہے. ہاتھ پہ پٹی باندھی, آنکھوں پہ پٹی بندی, باپ بیٹے چلے. جب تھوڑا خیال میں حسینی سے قریب ہوئے, حسین کی نگاہ جیسے ہی پڑی, امامت کی نگاہ پہچان گئی, اب یہ حر نہیں ہے, یہ وہ حر نہیں ہے, اب تبدیل شدہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے جس میں انقلاب پیدا ہو چکا ہے, انقلابی ہر چلا رہا ہے. آواز دی بھیا عباس, بیٹا علی اکبر, ارے میرے لال قاسم آگے بڑھو, مہمان کے استقبال کو جاؤ, مہمان آ رہا ہے. کیا مقدر ہے خدا کی قسم, وہی حسین جو کل کہہ رہے تھے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, جاؤ بھیا استقبال کے لیے جاؤ. عباس آگے بڑھے, علی اکبر آگے بڑھے, قاسم آگے بڑھے, ہر کو لائے حسین کے پاس. ہر نے آتے ہی اپنے سر کو حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. سر کو قدموں میں رکھنے کے بعد کہتا ہے حلی من توبہ, آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کتنا کریم ہے یہ حسین, ایک شکوہ نہیں. نہیں نہیں, صرف حسین کریم نہیں ہے, پورا خاندان کتنا کریم ہے. نہ حسین نے شکوہ کیا, نہ علی اکبر نے شکوہ کیا, نہ زینب نے شکوہ کیا, ارے حتی ننی سکینہ نے بھی شکوہ نہ کیا. ہور کو اٹھایا, اٹھا کے حسین نے اپنے سینے سے لگایا. ہور جا, میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. لیکن ہور تو ایسے موقع پہ ہمارے یہاں آیا ہے جب تیری ضیافت کے لیے ہمارے خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے. ہور نے کہا مولا میری ضیافت کی فکر نہ کیجئے, اب میری ضیافت کا انتظام آپ کے نانا حوض کوثر پہ کریں گے. مولا مجھے تو فقط شہادت کی اجازت چاہیے. ہر کو اجازت ملی, پہلے اس کا بیٹا شہید ہوا, بس چند جملے اور مجلس تمام. ہر کا بیٹا شہید ہوا, اس کے بعد ہر زخمی ہو کر کے جب زمین کربلا پہ آیا, آقا کو آخری سلام کیا. یہ کیسے ہو سکتا تھا, ہر سلام کرے اور حسین اس کے سرحانے نہ جائے. ہر کے سرانے حسین پہنچے, کیا دیکھا, زخمی ہر زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے, سر پہ کاری زخم ہے. اللہ رے ہر کا مقدر. انسان جب اپنے کو تبدیل کر لیتا ہے, کتنا کتنا اس کا مقدر کھل جاتا ہے. حسین ہر کے سرحانے زمین کربلا پہ بیٹھ گئے, بیٹھنے کے بعد اپنے زانوں پر ہر کے سر کو رکھا. کیا معراج ہے ہر کے لیے. اللہ اللہ, اس زانوں کی اہمیت کو پہچانیے, یہ وہی زانو ہے جہاں تھوڑی دیر کے بعد شبیہ پیغمبر علی اکبر کا سر ہوگا. جہاں تھوڑی دیر کے بعد شبیہ پیغمبر علی اکبر کا سر ہوگا. ہر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھنے کے بعد کہا, ہور تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام ہور رکھا. ایک وہ مقام, ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ایک یہ مقام, ہور تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام ہور رکھا تھا. اے عزیزوں, میں نے عرض کیا تھا نا, جب حسین نے کہا تھا ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تو ہور نے پلٹ کے کیا کہا تھا, یاد ہے نا, یہی تو کہا تھا نا, آقا آپ کی ماں تو وہ عظیم خاتون جس کا نام بغیر وضو نہیں لیا جا سکتا. عزیزو, یہ بڑا کریم خاندان ہے, کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر نہیں رہتا, کسی کے احسان کا بدلہ دیے, بس آخری جملہ اور مجلس تمام, کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر نہیں رہتا. اور تو نے عالم غربت میں میری ماں کا بڑا احترام کیا. اے عزیزو, ارے حسین نے ہر کو وہ انعام دیا جو کربلا کے کسی شہید کو نہ ملا. ارے ایک دفعہ جیب سے رومال فاطمہ نکالا, ہر کی زخمی پیشانی پہ باندھا. اے ہر, ارے میری ماں کا تحفہ قبول کر لے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے, ہمیں توفیق عنایت فرما کہ روح دین عدل کو اپنی زندگی سے کبھی دور نہ ہونے دے. بار الہ خداوند, تو نے انسانی سماج کے لیے جو انجینئر بنائے ہیں, ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ان کے نقش قدم پہ چلیں, ان کے ہر حکم کی اطاعت کریں. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, دشمنان اسلام جہاں کہیں بھی ہوں انہیں نیست و نابود فرما. بار الہ مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پالنے والے جو مسلمان, بے گناہ مسلمان ظالموں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں, ان کی نجات کے اسباب فراہم فرما.
پالنے والے واسطہ ہے محمد والے محمد کا. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود ہمیں توفیق عنایت فرما کہ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہو کر کے تحریک عدل میں حصہ لے سکیں. واللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. ماتم حسین.